نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أشرتي في ذكر النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم آپ صلى الله عليه وسلم کے شمائل و اخلاق و عادات کے بیان میں یہ باتیں ہیں اصل دوم آپ کے تقسیم اوقات اور طرز معاشرت میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک زمانے تک حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے اس کو چھپائے رکھا پھر جو میں نے ان سے بیان کیا تو معلوم ہوا کہ وہ مجھ سے پہلے اپنے والد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں جانا باہر آنا نشست اور برخاست طرز طریق سب پوچھ چکے تھے اور کوئی بات بھی بے تحقیق کیے ہوئے نہیں چھوڑی غرض امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف رکھنے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کا گھر میں اپنی ذاتی کام و منام وغیرہ کے لیے تشریف لے جانا آپ اس باب میں معزوم تھے سو آپ اپنے گھر میں تشریف لاتے تو اپنے اندر رہنے کے وقت کو تین حصوں میں تقسیم فرماتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے جاتے تو اس اوقات کو تین حصوں میں تقسیم فرماتے ایک حصہ اللہ تعالی کی عبادت کے لیے اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے جیسے ان سے ہنسنا بولنا اور ایک حصہ اپنے نفس کی راحت کے لیے پھر اپنے حصے کو اپنے اور لوگوں کے درمیان تقسیم فرما دیتے یعنی اس میں سے بھی بہت سا وقت امت کے کام میں صرف فرماتے اور اس حصہ وقت کو خاص اصحاب کے واسطے عام لوگوں کے کام میں لگا دیتے یعنی اس حصے میں عام لوگ تو نہیں آ سکتے تھے مگر خواص حاضر ہوتے اور دین کی باتیں سن کر عوام کو پہنچاتے اس طرح سے عام لوگ بھی اس منافع میں شریک ہو جاتے اور لوگوں سے کسی چیز کا اخفا نہ فرماتے یعنی نہ احکام دینیا کا اور نہ متاع دنیا کا بلکہ ہر طرح کا نفع بلا دریغ پہنچاتے اور اس حصہ امت میں آپ کا طرز یہ تھا کہ اہل فضل یعنی اہل علم اور عمل کو آپ اس امر میں اوروں پر ترجیح دیتے کہ ان کو حاضر ہونے کی اجازت دیتے اور اس وقت کو ان لوگوں پر بقدر ان کی فضیلت دینیہ کے تقسیم فرماتے سو ان میں سے کسی کو ایک ضرورت ہوتی کسی کو دو ضرورتیں ہوتی کسی کو زیادہ ضرورتیں ہوتی سو اس کی حاجت میں مشغول ہوتے اور ان کو ایسے شغل میں لگاتے جس میں ان کی اور بقایا امت کی اصلاح ہو وہ شغل یہ کہ وہ لوگ آپ سے پوچھتے اور ان کے مناسب حال امور کی ان کو اطلاع دیتے اور آپ یہ فرمایا کرتے کہ جو تم میں حاضر ہے وہ غیر حاضر کو یہ خبر کر دیا کرے اور یہ بھی فرماتے کہ جو شخص اپنی حاجت مجھ تک کسی وجہ سے مثلا پڑتا ہے یا ضعف یا دوری وغیرہ نہ پہنچا سکے تو تم لوگ اس کی حاجت مجھ تک پہنچا دیا کرو کیونکہ جو شخص ایسے شخص کی حاجت کسی اختیار والے آدمی تک پہنچا دے اللہ تعالی قیامت کے روز اس کو پل صراط پر ثابت قدم رکھے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہی باتوں کا ذکر ہوتا تھا اور اس کے خلاف دوسری بات کو قبول نہ فرماتے مطلب یہ کہ لوگوں کے حوائج اور منافع کے سوا دوسری لایعنی یا نقصان والی باتوں کی سماعت بھی نہ فرماتے اور سفیان بن وقی کی حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول بھی ہے کہ لوگ آپ کے پاس طالب ہو کر آتے اور کچھ نہ کچھ کھا کر واپس ہوتے یعنی آپ علاوہ نفع علمی کے کچھ نہ کچھ کھلاتے اور ہادی یعنی فقہ ہو کر آپ کے پاس سے باہر نکلتے امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے عرض کیا کہ آپ کے باہر تشریف رکھنے کے حالات بھی مجھ سے بیان کیجئے کہ اس وقت میں کیا کیا کرتے تھے اس وقت میں کیا کیا کرتے تھے. انہوں نے فرمایا کہ آپ اپنی زبان کو لا یعنی باتوں سے محفوظ رکھتے تھے اور لوگوں کی تعلیف قلب فرماتے تھے, ان کا دل خوش فرماتے اور ان میں تفریق نہ ہونے دیتے تھے اور ہر قوم کے آبرو دار آدمی کی آبرو کرتے تھے اور ایسے آدمی کو اس قوم پر سردار مقرر فرما دیتے تھے اور لوگوں کو امور مضرا سے حذر رکھنے کی تاکید فرماتے تھے, نقصان والے چیزوں سے, اور ان کے شر سے اپنے بھی بچاؤ رکھتے تھے. مگر کسی شخص سے کشادہ روی اور خوش ہوئی میں کمی نہ کرتے تھے, اپنے ملنے والوں کی حالت کا استفسار رکھتے تھے اور لوگوں میں جو واقعات ہوتے تھے آپ ان کو پوچھتے رہتے تاکہ مظلوم کی نصرت اور مفسدوں کا انسداد ہو سکے, اور اچھی بات کی تحسین اور تصویب اور بری بات کی تقبیح اور تحقیر فرماتے. آپ کا ہر معمول نہایت اعتدال کے ساتھ ہوتا تھا, اس میں بے انتظامی نہیں ہوتی تھی کہ کبھی کسی طرح کر لیا کبھی کسی طرح کر لیا, سمجھے, کبھی کسی طرح کر لیا کبھی کسی طرح کر لیا. لوگوں کی تعلیم مصلحت سے غفلت نہ فرماتے بوجہ اس احتمال کے کہ اگر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جاوے تو بعضے تو خود دین سے غافل ہو جائیں گے یا بعضے امور دین میں اعتدال سے زیادہ مشغول ہو کر دین سے اکتا جاویں گے. آپ کا ہر معمول نہایت اعتدال کے ساتھ ہوتا تھا, اس میں بے انتظامی نہیں ہوتی تھی کہ کبھی کس طرح کر لیا کبھی کس طرح کر لیا. لوگوں کی تعلیم مصلحت سے غفلت نہ فرماتے بوجہ اس احتمال کے کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو بعضوں تو دین سے غافل ہو جائیں گے یا بعض امور دین میں اعتدال سے زیادہ مشغول ہو کر دین سے اکتا جائیں گے. ہر حالت کا آپ کے یہاں ایک خاص انتظام تھا, حق سے کبھی کوتاہی نہ کرتے اور نہ حق کی طرف کبھی تجاوز کر کے نہ جاتے. لوگوں میں سے آپ کے مقرب بہترین لوگ ہوتے, سب میں افضل آپ کے نزدیک وہ شخص ہوتا جو عام طور سے سب کا خیر خواہ ہوتا, اور سب سے بڑا رتبہ اس شخص کا ہوتا جو لوگوں کی غمخاری اور اعانت بخوبی کرتا. پھر آپ نے ان سے آپ کی مجلس کے بارے میں پوچھا کہ اس میں آپ کا کیا معمول تھا. انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا اور اٹھنا سب ذکر اللہ کے ساتھ ہوتا اور اپنے لیے کوئی جگہ بیٹھنے کی ایسی معین نہ فرماتے کہ خواہ مخواہ اس جگہ بیٹھیں اور اگر کوئی بیٹھ جائے تو اس کو اٹھاوے اور دوسروں کو بھی اس طرح جگہ معین کرنے سے منع فرماتے, اور جب کسی مجمع میں تشریف لے جاتے تو جس جگہ مجلس ختم ہوتی وہاں ہی بیٹھ جاتے اور دوسروں کو بھی یہی حکم فرماتے, اور اپنے جلسوں میں سے ہر شخص کو اس کا حصہ اپنے خطاب توجہ سے دیتے, یعنی سب پر جدا جدا متوجہ ہو کر خطاب فرماتے, یہاں تک کہ آپ کا ہر جلیس یوں سمجھتا کہ مجھ سے زیادہ آپ کو کسی کی خاطر عزیز نہیں. جو شخص کسی کی ضرورت کے لیے آپ کو لے کر بیٹھ جاتا یا کھڑا رہتا تو جب تک وہی شخص نہ ہٹ جاتا آپ اس کے ساتھ مقید رہتے. جو شخص آپ سے کچھ حاجت چاہتا تو بدون اس کے کہ اس کی حاجت پوری فرماتے یا نرمی سے جواب دیتے اس کو واپس نہ کرتے. آپ کی کشادہ روئی اور خوش ہوئی تمام لوگوں کے لیے عام تھی, گویا بجائے ان کے باپ کے ہو گئے تھے, اور تمام لوگ آپ کے نزدیک حق میں فی نفس ہی مساوی تھے, البتہ تقوی کی وجہ سے متفاوت تھے, یعنی تقوی کی زیادتی سے تو ایک دوسرے پر ترجیح دیتے تھے اور امور میں سب ہم متساوی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت ہے. اس میں سے پڑھ کے حدیث ایک سنائی جا رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ کو کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں جب اس کو کروں تو خدا اور خدا کے بندے مجھ سے محبت کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی طرف رغبت نہ کر, خدا تجھ سے محبت کرے گا, اور اس چیز کی خواہش نہ کر جو لوگوں کے پاس ہے, یعنی جا دولت وغیرہ, لوگ تجھ سے محبت کریں گے. ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ مجھ کو کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں جب اس کو کروں تو خدا اور خدا کے بندے مجھ سے محبت کریں. ہر شخص یہ چاہتا ہے نا کہ لوگ مجھ سے محبت کریں. تو یہ ایک ایسا زبردست نسخہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا, دو چیزیں, دنیا کی طرف رغبت نہ کر, دنیا کی طرف رغبت نہ کر, اللہ تجھ سے محبت کریں گے, اور اس چیز کی خواہش نہ کر جو لوگوں کے پاس ہے. اس کے پاس چیزیں ہیں, اس کی خواہش تمنا کرتے ہیں, جا دولت نہ کر, تجھ سے محبت, لوگ تجھ سے محبت کریں گے. تو لوگوں نے لکھا ہے کہ حق تعالیٰ کے راستے کا پہلا قدم زہد, یعنی دنیا سے بے رغبتی ہے. بس جو حق تعالیٰ شانہو اپنا بنانا جس کو چاہتے ہیں اس کے دل کو دنیا سے اچاٹ بے رغبت کر دیتے ہیں. جب دنیا سے دل اچاٹ کر دیتے ہیں تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی چاٹ کھلاتے ہیں. پہلے اچاٹ کرتے ہیں پھر چاٹ ملتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دنیا ترک کر دیتا ہے, بلکہ مطلب یہ ہے کہ دنیا اس کے آس پاس ہوتی ہے, اس کے دل میں نہیں ہوتی. دل اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر دیتا ہے. ایک بزرگ کیا نصیحت فرماتے ہیں, ایمان نام ہے اللہ کو دل دینا, ایمان نام ہے اللہ کو دل دینا, اور اسلام نام ہے اللہ کو جسم دے دینا. سبحان اللہ. یعنی جسم کو احکام شریعت کے تابع کر دینا, اور جو اللہ تعالیٰ کا خاص ہو جاتا ہے وہ لوگوں کی جا اور دولت سے بے پرواہ ہو جاتا ہے, جس کے وجہ سے محبوب عند الخالق ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ محبوب بن جاتا ہے, اور پھر لوگوں کی نظر میں بھی وہ محبوب بن جاتا ہے. تو صاحب مظاہر حق لکھتے ہیں کہ زہد کامل یہ ہے کہ دنیا پاس ہو اور پھر بھی اس کی طرف رغبت نہ ہو. سبحان اللہ. دنیا پاس ہو لیکن اس کی طرف التفات نہ ہو. دنیا استعمال کرتا ہے اللہ کی نعمت سمجھ کر, لیکن دنیا کو دل میں جگہ نہیں دیتا, دوسروں پہ نظر نہیں ہوتی کہ اس کے پاس کیا چیز ہے. جو نعمتیں اللہ نے دی ہوتی ہیں وہ اس کو دیکھتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبوب بننے کا طریقہ بتا دیا ہے, دنیا سے بے رغبتی پیدا کرو, اللہ تجھ سے محبت فرمائیں گے, اور جو لوگوں کے پاس چیزیں ہیں اس کی طرف التفات نہ کرو, لوگ تجھ سے محبت کریں گے. ویسے بھی جب دوسرے کے پاس چیز ہوتی ہے اس کی طرف نظر ہوتی ہے انسان کی, جہاں اس سے جا کے مانگتا بھی ہے تو کیا اس کی نظر میں کیا عزت رہتی ہے انسان کی. تو حضرت علامہ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا یا زاہد, آپ نے فرمایا کہ میں زاہد نہیں ہوں. زاہد تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تھے کہ دنیا ان کے پاس چلی آتی تھی اور وہ دنیا کو منہ نہ لگاتے تھے, اور ہم کس چیز میں زہد کریں گے. یہ اللہ والے تھے, دنیا ان کے پاس آتی تھی, قدموں میں ان کے دنیا آتی تھی, لیکن دنیا سے التفات, دنیا کی طرف التفات نہیں کرتے تھے. ہمیشہ ان کی نظریں اپنے اللہ پہ ہوتی تھی, اللہ کی تقسیم پہ نظر ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ جس کو جو حصہ دے دیتے ہیں وہ اللہ کی مرضی سے ملتا ہے اس کو. اس لیے سکون اور راحت میں رہنے کا نسخہ جو اللہ نے ہمیں دیئے ہیں نعمتیں اس پہ نظر رکھیں دوسروں کے پاس جو چیزیں ہیں اس کو نہ دیکھیں جیسے کہ حدیث پاک میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ دنیا کے اعتبار سے ان لوگوں کو دیکھیں جو آپ کے نیچے درجے والے ہیں جن کے پاس بقدر ضرورت صرف سامان ہے اور اللہ نے ہمیں بقدر راحت سامان عطا فرمایا ہے اور دین کے معاملے میں ان لوگوں کو دیکھیں جو ہم سے زیادہ آگے ہیں اونچے ہیں تقویٰ میں کامل ہیں نماز کی پابندی کرتے ہیں شرعی پردہ کرتے ہیں غیبت سے بچتے ہیں جھوٹ سے بچتے ہیں چغلی سے بچتے ہیں جتنے بھی اچھے اچھے اخلاق حمیدہ ہیں اس سے اپنے دل کو اپنی روح کو مزین کیا ہوا ہے انہوں نے ان لوگوں کو دیکھیں اور یہ دل میں تمنا کریں کہ اے اللہ ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرما کہ ہمارے بھی اندر ایسی ایسی پیاری عادتیں اور خصلتیں پیدا ہو جائیں اب شعبان کا مہینہ ہے اس میں کیسے کیسے خرافات لوگ کرتے ہیں اور اس کی حقیقت بھی نہیں سمجھتے شب برات کی اتنی اصل یہ ہے حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پندرہویں رات اور پندرہواں دن اس مہینے کا بہت بزرگی اور برکت والا ہے شعبان کا دن پندرہویں تاریخ کا دن اور رات بہت برکت والا یہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو جاگنے کی اور دن کو روزہ رکھنے کی رغبت دلائی ہے اور اس رات میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی قبرستان میں تشریف لے جا کر مردوں کے لیے بخشش کی دعا مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک مرتبہ جانا ثابت ہے یہ نہیں کہ ہر دفعہ جائیں اور کیسے کیسے خرافات اور پتہ نہیں کیا کیا چرا جلاتے ہیں پھول وہاں چڑھا رہے ہیں اور کیا مس گیدرنگ ہو رہی ہے عورتیں بھی جا رہی ہیں ہر قسم کے خرافات پیدا ہو رہے ہیں میرے دوستو ان سے بچنا ضروری ہے خرافات سے بچ کر سنت پہ عمل کرنا ایک تو سنت ہے ایک زندگی میں ایک مرتبہ چلے گئے وہ بھی ایسے موقع پہ جائیں کہ وہاں کوئی قسم کی غیر شرعی بات نہ ہو رہی ہو تو چلا جائے آدمی اگر مستقل وہاں غیر شرعی بات ہو رہی ہوتی ہے تو پھر وہاں جانا جائز نہیں ہے جب سنت اور حرام سے بچنے کا مقابلہ ہوگا تو سنت پہ ہم عمل نہیں کریں گے حرام سے بچنے کے لیے اس لیے میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگ اس کی اصلیت نہیں جانتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو اگر اس تاریخ میں مردوں کو کچھ بخش دیا کریں چاہے قرآن شریف پڑھ کر چاہے کھانا کھلا کر یہ نہیں کہ قبر کے اوپر جا کے پھول چڑھائیں اور دیے جلائیں اور ہر قسم کا وہاں خرافات پیدا ہو تبھی بزرگوں تبھی جو ہے وہ مردوں کو ثواب ملے گا نہیں گھر بیٹھے بیٹھے بھی ان کی بخشش کے لیے دعا کر سکتے ہیں گھر بیٹھے بیٹھے قرآن پاک کی تلاوت کر لی ذکر کر لیا اور اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچا دیا بلکہ یہ زیادہ بہتر ہے اس زمانے میں جبکہ اتنی زیادہ خرافات وہاں قبرستان میں ہوتے ہیں تو کچھ بخش دیا کریں چاہے قرآن شریف پڑھ کر ہے نا کھانا کھلا کر چاہے نقد دے کر صدقہ کر دیا چاہے ویسے ہی دعا بخشش کی کر دیں تو یہ طریقہ سنت کے موافق ہے سنت موافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میری سنت سے محبت کرے گا جس کا مفہوم ہے اور جو میری سنتوں سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا سبحان اللہ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو میری سنتوں کو مضبوطی سے پکڑ رکھے گا کہ جس وقت سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید کہ جو شخص جس وقت سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو لوگ سنتوں پہ عمل نہیں کر رہے اس وقت میری سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر رکھے گا تو فلہ اجر مئت شہید اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا 100 شہیدوں کا ثواب کتنی بڑی نعمت ہے میرے دوستو اس سے زیادہ جتنے بکھیڑے لوگوں نے کر رہے ہیں اس میں حلوے کی قید لگا رکھی ہے کہ حلوہ پکانا ضروری ہے فاتحہ دلانا ضروری ہے خوب پابندی سے یہ کام کرتے ہیں یہ سب واہیات ہے اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے بھائی جس چیز کی شریعت میں ضروری نہ ہو اس کو ضروری سمجھنا یا حد سے زیادہ پابند ہو جانا یہ خود ہی بری بات ہے کہ نہیں جب اسلام نے اور شریعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ضروری نہیں سمجھا تو ہم اس چیز کو کیوں ضروری سمجھتے ہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روز اپنے گھر والوں پہ خوب کھانے پینے کی فراغت رکھے، جو شخص اس روز اپنے گھر والوں پر خوب کھانے پینے کی فراغ رکھے سال بھر تک اس کی روزی میں برکت ہوتی ہے، اور جب اتنا کھانا گھر میں پکے تو اگر اس میں سے اللہ کے واسطے بھائی محتاجوں کو غریبوں کو دے دیا تو کیا نقصان ہوگا؟ آس پاس اوپر نیچے پڑوسی ہوتے ہیں، جو اتنے زیادہ نہیں ہوتے، مالدار نہیں ہوتے، اتنی وقت نہیں رکھتے، وہ غریب ہیں، تو بھائی ان کو بھی کھانا کھلا دیا، اس سے زیادہ اور کچھ کرتے ہیں؟ اس میں سے اسی طرح کی برائیاں ہیں، ہے نا؟ اس میں اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، سنتوں پہ عمل کر کے ہم اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں۔ اور حضرت شاہ ابو الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کیسا پیاری بات، سنت کا طریقہ اکمل ہے، اجمل ہے، اسہل ہے، اکمل کامل طریقہ ہے، اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا، اجمل ہے، جمال والا ہے، خوبصورتی انسانیت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے جب سنتوں پہ عمل کرتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بہترین نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ بنا کر آپ دنیا میں بھیجا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارک، عادات سب کے سب اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی ہیں، اس سے بہتر کوئی عادات اور کوئی باتیں، کوئی طرز عمل نہیں ہو سکتا۔ تو جو شخص سنتوں پہ عمل کرتا ہے، گویا کہ وہ سب سے اعلیٰ اور بڑھیا چیز پہ عمل کر رہا ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا دین عطا فرمایا ہے، اسلام عطا فرمایا ہے، تو سنت کا راستہ اکمل ہے، کامل ہے، اجمل ہے، بہترین جمال والا ہے، اور اسہل ہے۔ اسہل یعنی آسان ہے، جو آسان اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان پیدا فرما رہے ہیں، آسانیاں پیدا فرما رہے ہیں، تو ہم اس کے لیے اپنے لیے مشکلات پیدا کریں؟ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ تو گھر بیٹھے بیٹھے ثواب پہنچائیں، قبرستان میں جانے نہ جائیں، غیر شرعی تقریبا غیر شرعی وہاں کام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، سنتوں پہ عمل کرنے والا بنا دے، ہماری پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلے۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا کیسا پیارا شعر ہے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ سبحان اللہ، بس یہی ہے راستہ اللہ سے ملنے کا۔ فتبعونی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کی علامت کیا ہے؟ فتبعونی، تم بس میرے رسول کی اتباع کرو، کیونکہ رسول ہمارا سفیر ہے، ہمارا بھیجا ہوا ایک نمونہ ہے، بس تم اس کی اتباع کرو گے تو ہم خود تجھے چاہنے لگیں گے، کیونکہ جب تم ہمارے پیارے رسول کو چاہو گے، ان کی زندگی کو چاہو گے، تو ہم تجھے خود ہی چاہنے لگیں گے، خود ہی پیار کرنے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں سچی محبت عطا فرمائے، عمل والی۔ صلی اللہ علی النبی الامی برحمتک یا ارحم الراحمین۔